الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين والحمد لله رب العالمين
گزشتہ چند ہفتوں سے یہ مضمون چل رہا ہے تصوف سے متعلق کہ تصوف کا مقصد اور اس کے اغراض اور اس کے لیے کسی بھی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا یہ ہمارے لیے ایک اہم بنیادی ذمہ داری ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اور آپ اپنی روحانی تربیت کروا سکیں اور اپنے اندر جو عیوب ہیں جو برائیاں ہیں جو خامیاں ہیں جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور کر کے اپنے آپ کو خوبیوں سے آراستہ کروا سکیں گزشتہ مضمون میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو دو چیزوں سے وجود بخشا ہے ایک اس کا جسم اور دوسری اس کی روح ان دونوں چیزوں کا جب تک تعلق آپس میں جڑا رہتا ہے تو ایک چلتا پھرتا انسان روئے زمین پر نظر آتا ہے اور جہاں روح اور جسم کا تعلق منقطع ہو گیا تو وہیں وہ انسان جو چلتا پھرتا تھا لاش میں تبدیل ہو جاتا ہے گزشتہ مضمون میں عرض کیا تھا کہ جسم اور روح یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں جو ایک مدت مقررہ تک دنیا کے اندر ان کو ایک ساتھ رہنا نصیب ہوتا ہے اللہ پاک نے جس طرح ہمارے ظاہری جسم کو خوبیوں سے آراستہ کیا اور اس کے اندر مختلف خامیاں بھی ہوا کرتی ہیں جس سے ہم اپنے جسم کو بچایا کرتے ہیں صحت اور مرض ہمارے جسم کو لاحق ہونے والے اعراض ہیں کہ کبھی ہمارا جسم ظاہری اعتبار سے بڑا صحت مند سرخ و سفید ہٹا کٹا اور کبھی کبھار اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہی جسم کمزور پڑ جاتا ہے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے مختلف قسم کی بیماریاں اس جسم کے اوپر آتی ہیں تو اس ظاہری جسم کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے معالجین پیدا کیے ہیں کہ ان سے رجوع کر کے ان سے رابطہ کر کے اپنے ظاہری جسم کی بیماریوں کو دور کیا جاتا ہے تو بعین ہی اسی طرح ہمارے اس جسم کی جو اصل جان ہے جس کو روح کہا جاتا ہے اس روح کے اندر بھی مختلف قسم کی صفات ہیں بعض صفات اچھی ہیں اور بعض صفات بری ہیں اچھی صفات اچھوں کے پاس بیٹھنے سے اس روح کے اندر حاصل ہوتی ہیں اور بری صفات برے دوستوں کے پاس بری صحبتوں میں بیٹھنے سے اس روح کو حاصل ہوتی ہیں بسا اوقات انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا بری صحبتوں سے وہ اتنا متاثر ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے بہت دور نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے بہت دوری اس کو نصیب ہوتی ہے اور کبھی کبھار ٹھوکر لگتی ہے تو انسان سنبھلتا ہے چوکنا ہوتا ہے ہوش میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی گمراہی میں نکل چکا تھا تو یہ روح جس کو اللہ پاک نے ہمارے اس جسم کے لیے اصل قرار دیا ہے اس روح کے اندر بھی بے شمار بیماریاں ہیں بے شمار روگ لگے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا اندرونی جو انسان ہے وہ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہوتا ہے اور اسی روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے تصوف کا ایک فن تصوف کا ایک علم تصوف کا ایک شعبہ وہ حضرات علماء امت کے اندر قائم اور دائم ہے بزرگان سلسلہ کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے جس کی ابتدا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوتی ہے اور یہ سلسلہ اللہ پاک کو جب تک منظور رہے گا اصلاح کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا اس کی مثال بالکل ایسے ہے جس طرح دیا اور چراغ کہ ایک چراغ سے دوسرے چراغ کو جلایا جاتا ہے روشنی سے روشنی پکڑی جاتی ہے اور یہ لو سے لو لگائی جاتی ہے تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معرفت کی روشنی اپنی امت کو عطا فرمائی جو ہدایت آپ نے اپنی امت کو عطا فرمائی تو وہ مختلف طریقوں سے امت کے اندر رائج چلی آ رہی ہے تو اسی کے اندر روحانی بیماریوں کی شفا کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اسی کا نام ہے تصوف، اور اس کے جو ماہرین ہوا کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے حضرات صوفیہ اکرام، کہ جو ہمارے جسم کی اندرونی بیماریوں سے واقفیت رکھتے ہیں، جو باریکیوں پر نظر رکھتے ہیں کہ انسان کے اندر کس وقت کون سی بیماری جنم پکڑ رہی ہے اور کون سی بیماری بڑھ رہی ہے، کون سی بیماری گھٹ رہی ہے، خود جس طرح ہم جسمانی علاج کرنے کے حقدار نہیں ہیں، بیماری لاحق ہو جائے تو ہم خود دوا کریں. بسا اوقات تجربے سے یہی ثابت ہے کہ ایک انسان اپنے تجربے کے حساب سے معمولی بخار ہوا، دوا کھا رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتا. وہی انسان کسی طبیب کے پاس جاتا ہے، ایک خوراک کے بعد ہی افاقہ ہو جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اصل چیز معالج ہے کہ وہ بیماری کی تشخیص کرے اور اس کے لیے بہترین دوا تجویز کرے. تو یہی حال ہماری روحانی بیماریوں کا ہے کہ ہمارے اندر بے شمار بیماریوں نے جنم لیا ہوا ہے. ہم اگر چاہیں کہ خود اپنی بیماریوں کا علاج کرنے بیٹھ جائیں تو اول تو ہمیں اپنی بیماریوں کا اندازہ بھی نہیں ہوگا. اندازہ ہو جائے تو ان بیماریوں کا علاج ہمارے پاس نہیں ہوگا. ہم خود علاج کرنے بیٹھ جائیں تو بسا اوقات وہ علاج ہمارے مرض میں اور اضافے کا سامان بن سکتا ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے متعلقین میں سے ایک متعلق خود ہی اپنے جی میں یہ سوچا کہ شاید میرے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے، بڑائی آ رہی ہے، تو چلو تواضع پیدا کرنے کے لیے مسجد میں آنے والے نمازیوں کی چپلیں سیدھی کرنا شروع کر دوں. اب جب نماز کے بعد لوگ نکلنا شروع ہوں تو وہ لائن سے لوگوں کی چپل سیدھی کرتے ہوئے دکھائی دیں. حضرت نے ایک دفعہ، دو دفعہ، دو چار دفعہ جب دیکھا تو ان کو اس معمول سے روک دیا. فرمایا کہ یہ عمل آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اپنی خواہش نفس سے کر رہے ہیں، اس میں آپ کا نفس اور موٹا ہوگا، آپ کے اندر اور بڑائی آئے گی کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ واہ میں کتنا عاجزی انکساری والا ہوں، کتنا متواضع ہوں کہ لوگوں کی چپلیں سیدھی کر رہا ہوں. بات تو تب ہوتی ہے جب یہ علاج کوئی معالج تجویز کرے. اس طرح کے علاج حضرات بزرگان دین تجویز فرمایا کرتے ہیں، مختلف حساب سے، مختلف لوگوں کی نفسیات کے حساب سے علاج بتایا کرتے ہیں. اب وہاں چونکہ علاج معالج نے تجویز نہیں کیا، جو ان کے پیر و مرشد تھے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے یہ علاج تجویز نہیں کیا، خود ہی اپنے گمان کے مطابق اپنے اندر بڑائی کا احساس کیا اور خود ہی علاج شروع کر دیا کہ لوگوں کے سامنے لوگوں کی چپلیں سیدھی کرنے لگ گئے. تو حضرت بھانپ گئے کہ یہ بظاہر علاج ہو رہا ہے لیکن اسی علاج کے اندر ان کی بیماری اور بڑھ جائے گی اور وہ احساس برتری کا شکار ہوں گے کہ دیکھو میں کتنا متواضع ہوں، لوگ تو کیسے اور میں ایسا. تو ہر چیز کے لیے رہبر اور رہنما کی ضرورت ہوتی اور معالج سے مشورہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ بغیر مشورے کے علاج کرنے والا انسان نہ جانے وہ کیا سے کیا کر جائے گا اور کہاں سے کہاں نکل جائے گا. تو اسی لیے مضامین چل رہے ہیں کہ جس کے بعد انشاءاللہ وہ روحانی بیماریوں کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کیا جائے گا کہ انسان کے اندر نفس کے اعتبار سے کون کون سی بیماریاں ہیں جو جنم لے لیتی ہیں اور انسان کو ان کا احساس بھی نہیں ہوتا. ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں اور ہمیں پتہ تک بھی نہیں چلتا کہ کیا کیا بیماریاں ہمارے اندر پوشیدہ ہیں. شروع مضامین میں نے بتایا تھا کہ ایک عمر رسیدہ صاحب جو ہماری اسی مسجد کے جمعے کے نمازی ہیں، صرف ان کو ایک محلے دار نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ جمعے کے بعد، ہر جمعے ان کا معمول ہے کہ باقاعدہ وہ فروٹ والوں کے پاس جاتے ہیں، رس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فروٹ ٹھیلیوں میں بھرتے ہیں اور چپ چاپ کنی کترا کے سائڈ سے نکل جاتے ہیں بغیر پیسے ادا کیے ہوئے. یہ انسان جو ایک عمر رسیدہ ہو چکا، قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں، موت قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، حالت ان کی یہ ہے کہ وہ جمعے کے دن شاید کہ نماز بھی خالی دکھلاوے کے لیے پڑھنے آتے ہوں، ورنہ تو نماز کی شان یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے بھی روکتی ہے اور برے کاموں سے بھی روکتی ہے. لیکن جہاں انسان نمازیں پڑھے اور نہ اس کو برائی سے رکے نہ بے حیائی سے رکے تو سمجھ لیا جائے کہ وہ نماز در حقیقت نماز ہی نہیں ہے، نماز کا خالی شکل و صورت. کتنے ہی چور ہیں جو چپل چرانے کے لیے مسجد میں نمازی بن کر آتے ہیں. عرصے پہلے رمضان شریف میں مغرب کی نماز کا وقت تھا، ہم دو تین بھائی آئے یہاں شرکت کی اندر ہال کمرے میں، اور نماز کے بعد ہمارے ساتھ سب میں شریک ایک شخص اٹھا اور ہمارے بڑے بھائی کی چپل جو نئی نئی تھی اٹھائی اور چلتا بنا. پیچھے پیچھے ہم لوگ بھی چلے وہاں جا کے اس کو پکڑا کہ بھائی یہ چپل تو ہماری ہے. تو اس چور نے بڑے دھڑلے کے ساتھ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہا کہ میری چپل ہے. دو چار افراد اور جمع ہوئے، قسمت سے اس نے کہا اچھا مغالطہ لگا ہوگا، واپس پلٹ کر آیا اپنا جوتیوں کے ڈبے کی طرف اور قسمت سے اسی طرح کی بھائی کے ایک اور دوست نے بھی دونوں نے ایک ساتھ خریدی تھی، اس کی چپل بھی اسی میں رکھی تھی. وہ چپل اٹھائی، اس کو کالزا کہا جاتا ہے، ابا جان بھی استعمال کیا کرتے تھے، سیدھی سی ہوتی ہے، خالی ایک کالی پٹی اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ چپل اندر سے لے کر آیا، ہم سب وہاں کھڑے انتظار کر رہے تھے. بڑے دھڑلے سے آیا اور بڑبڑاتا ہوا آیا کہ شرم نہیں آتی، مسجد میں چوری کا الزام لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. غصے میں چپلیں یوں پٹکی اور سب کے سامنے پہنی اور بڑبڑاتا ہوا چلا گیا. تھوڑی دیر بعد بھائی کا دوست جب آیا، کہنے لگا یار میری چپل چوری ہو گئی، کون سی کالزا، کون سے ڈبے میں تھی، اس ڈبے میں تھی. تو انسان کے اندر برائی جب جنم لے لیتی ہے تو وہ برائی کھلے عام اللہ کے گھر میں بھی کرتے ہوئے اس کو ڈر اور خوف محسوس نہیں ہوتا. وہ دھڑلے سے وہ چپل پہن کے سب کے بیچوں بیچ نکل کر چلا گیا، لیکن کتنا بڑا وبال وہ اپنے ساتھ لے گئے اس کا اندازہ تک بھی نہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک صاحب آئے اور آپ سے سوال کیا، ایسی باتیں ظاہر کی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ عطا فرما دیا. صحابہ اکرام نے فرمایا گیا رسول اللہ یہ شخص مستحق نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ میں کیا کروں اگر یہ خود اپنے بغل میں جہنم کی آگ کا انگارہ دبا کر لے جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر بے شمار قسم کی برائیاں مخفی ہوتی ہیں، پوشیدہ ہوتی ہیں، اور بہت سی بیماریوں کی جڑیں تو اتنی گہری اور مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ بڑھاپے تک بھی وہ بیماریاں نہیں نکل پاتی. کئی چیزیں کھلی آنکھوں نظر آتی ہیں، خصوصاً یہ بد نظری کا جو مرض ہے، جوانی سے انسان بد نظری کرتا چلا جاتا ہے. بہت سے بوڑھے بوڑھی عمر کو پہنچ چکے ہیں، عمر رسیدہ ہو چکے، لیکن وہ اسی چیز کے مریض نظر آتے ہیں کہ جہاں کہیں کھلے عام بس اسٹاپوں پر یا جہاں کہیں خواتین کا گزر ہو تو وہ بڑے عام انداز میں کھڑے ہوئے بس وہ اپنی نگاہوں کو اس طرح آگ کے انگارے کے اندر دہکانے کے سامان کر رہے ہوتے ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ ہمارے اندر بیماریاں تو ہوتی ہیں لیکن ان بیماریوں کا مداوع نہیں کیا جاتا، علاج معالجے کی طرف توجہ نہیں کی جاتی. تو بسا اوقات انسان جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے، انہی بیماریوں کے ساتھ، انہی نحوستوں کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے بہت زیادہ ضرورت ہے، اس بات کی اشد ترین ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی روحانی بیماریوں کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ ہمارے اندر کون کون سے روگ لگے ہوئے ہیں، کون کون سی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اندر سے کھوکھلے ہیں. خالی یہ ظاہری شکل و صورت انسان بنا لے، اوپر سے نیچے تک متبع سنت دکھائی دیتا ہو، بے شک یہ چیز بھی مطلوب اور مقصود ہے کہ ظاہر اور باطن یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں. ظاہری وزن قطع، شکل و صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو، اور انداز انسان کے چال ڈھال، لباس پوشاک، شکل و صورت، وزن قطع، گفتگو کا انداز، ظاہری اخلاق اور کردار اور گفتار، یہ تمام چیزیں بزرگان دین کی طرح ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل ہماری جڑ ہے، اندرون جو ہمارا باطن ہے، اس باطن کی بھی جلا ضروری ہے. بسا اوقات انسان ظاہر میں بڑا خوبصورت، بڑا نیک متقی دکھائی دیتے ہیں، لیکن اندر سے وہ خرابیوں کا انبار ہوا کرتا ہے. ابا جان کے ساتھ حج اور عمرے کے موقع پر ابا کے مرید گئے، اس سے پہلے تک ان کی حالت یہ تھی کہ اپنے گھر والوں سے سیدھے منہ بات نہیں کیا کرتے تھے. خود ان کے قریبی گھر کے ایک فرد ہمارے ساتھ وابستہ ہے، ان کا بیان ہے، کہا کہ حضرت سے جب تک منسلک نہیں ہوئے تھے زندگی میں کبھی سیدھے منہ اپنی بیوی سے کوئی بات چیت نہیں کی، ہمیشہ گھر میں بڑے خرم رہا کرتے تھے، اور بچوں کے ساتھ کبھی پیار محبت کا معاملہ نہیں، کوئی برتاؤ نہیں، کوئی سلسلہ نہیں. ابا جان کے ساتھ ایک آدھ سفر انہوں نے کیا حج اور عمرے کا، وہ جو معاملات دیکھے کتنے مشفق، کتنے ہمدرد، کتنے خارخار، اور کتنی محبت دینے والے اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے متعلقین کو، تو عملی طور پر اتنا اثر لیا کہ جب پلٹ کر واپس آئے تو کایا پلٹی ہوئی تھی. ورنہ انسان بوڑھے ہو جاتے ہیں، بد اخلاقی کے اندر بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں، گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہوتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اندر سے کڑوے مزاج کے جوانی میں تھے، جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی چڑچڑے ہوتے چلے گئے، وہ کڑوا پن ختم کرنے کے بجائے بڑھتا چلا گیا. تو گھر ظاہر ہے کہ رات دن چک چک کل کل کی وجہ سے جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے، کہ گھر کے اندر جب گھر کا سرپرست آتا ہے تو بچے دبک جاتے ہیں، بیوی ایک طرف ہو جاتی ہے کہ گھر کا ماحول اب سارا دھرم برم ہوگا. وجہ اس کی کیا ہے کہ دل کے اندر جو روگ لگے ہوئے ہیں، جو بیماری لگی ہوئی ہے، جو خرابیاں ہمارے دلوں کے اندر جڑ پکڑی ہوئی ہیں، اس کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی. وہی صاحب جنہوں نے ابا کے ساتھ حج عمرہ کیا، جو اب سے پہلے کبھی اپنے بال بچوں کو سیدھے منہ بات نہیں کرنے کے روادار تھے، اس کے کچھ وقت بعد رقم جمع کی، اپنی پوری فیملی کو، بال بچوں سمیت بیوی کو لے کر حج اور عمرے کے لیے روانہ ہوئے. اور پھر ان کی کایا ہی پلٹ گئی. خود ان کے وہ قریبی عزیز مجھے بتانے لگے کہ اب تو بڑے نرم مزاج ہو گئے ان کی اولاد. دعائیں دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو جزائے خیر دے کہ ان کی صحبت کی برکت سے ہمارے والد کی کایا پلٹی ہے. بے شمار بیماریاں انسان کے اندر ہوتی ہیں طرح طرح کی, لیکن انسان ان بیماریوں کو محسوس نہیں کر پاتا. محسوس جب کرتا ہے جب وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے اور نشان رہی ہو, اس کو پتہ چلے کہ کیا کیا معاملات اچھائی کے ہیں, کیا کیا معاملات برائی کے ہیں. یہ ہمارا وجود ظاہر اور باطن دونوں طرح کی پاکیزگی کو طلبگار ہے. اندر اور باہر دونوں چیزوں کا تزکیہ ضروری ہے کہ ظاہری اعتبار سے بھی ہم اسلامی وضاقت کے مالک ہوں, اور باطنی طور پر بھی ہماری اندرونی جو سیرت ہے, جو ہمارے اخلاق ہیں, جو ہماری عادات ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتی جاگتی تصویر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کی جو تربیت کی اسی انداز سے کی کہ ان کو اس مرحلے پر پہنچا دیا, اور بچپن کے عمر کے جوانی کے عمر کے بڑی عمر کے ہر طبقے کے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہوتے تھے. اور کہیں کہیں آپ نے کسی کو فردی طور پر ٹوکا, ورنہ اجتماعی طور پر اور اجتماعی طور پر آپ کا بعض و نصیحت اس قدر مؤثر ہوتا تھا کہ ہر شخص اس سے اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. مسجد نبوی کے ایک امام صاحب شیخ عبد الباری السبیتی, ان سے ہمارے ایک عزیز نے جو وہیں کے رہنے والے ہیں مدینہ طیبہ سے رخصت ہونے لگے تو کہا, ان سے ملاقات کی, کہا کہ میں جا رہا ہوں, مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. تو مختصر سے دو جملوں میں انہوں نے کہا کہ میری نصیحت وہی ہے جو منبر رسول سے کرتا ہوں. یہ شان اللہ پاک نے, یہ اعزاز جو ان کو بخشا کہ وہ اس مسلے پر کھڑے ہو کر امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جو خود بذات خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب, آپ کا مسلح, اور اس ممبر پر کھڑے ہو کر خطاب کرتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں کہ جو براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر. آپ نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو حصہ جنت کا ٹکڑا ہے, تو اس ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینے والے, قال اللہ قال رسول کہنے والے, جب ان سے نصیحت طلب کی گئی, فرمایا کہ میری نصیحت وہی ہے جو میں منبر رسول سے کرتا ہوں. تو بات یہ کہ انسان کے اندر اخذ کرنے کا ملکہ ہو, طلب صادق ہو, تو انسان کے لیے انفرادی طور پر روک ٹوک کی ضرورت نہیں پڑتی. جذب کرنے کی صلاحیت ہو, جس طرح مٹی پانی کو چوستی ہے, فوم پانی کو چوستا ہے, جذب کرتا ہے, تو ہمارے دل بھی ان کے اندر یہ نرمی ہو, یہ گداز ہو کہ جب اچھی بات کان میں پڑے تو ہمارے دل اس اچھی بات کو قبول کرنے کے متحمل ہوں. اور اگر ہم دل کو سخت کر لیں کہ چھوڑو آج نہیں کل مانیں گے, تو ممکن ہے کہ کل سے پہلے یہ موت آ جائے, اسی بگڑی ہوئی شکل میں دنیا سے جانا پڑ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی, تو ہر طبقے کے لوگ آپ کی مجلسوں میں بچے بھی ہوتے تھے, جوان بھی ہوتے تھے, بوڑھی عمر کے افراد بھی ہوتے تھے, خصوصاً خواتین بھی ہوتی تھیں. براہ راست آپ کی صحبت یافتہ آپ سے تربیت پاتی تھی, جا بجا آپ سے سوالات کر کے مسائل کی وضاحت جاتی. تو یہ پورا معاشرہ مدینہ طیبہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفید ہوا, اور آپ کی تعلیم سے اور تربیت سے ایسا فائدہ اٹھایا کہ ہر شخص اپنی جگہ ایک مقتدی اور امام بن گیا. وجہ کیا تھی کہ ان حضرات کے اندر طلب کا مادہ تھا, سچی طلب تھی, سچے جذبوں کے ساتھ محبتیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے. یہ جو بڑے بڑے نام ہیں جن حضرات کے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ چھوٹے بچے تھے, سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں جو بچوں کا شعبہ ہے, بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, جن کا نام نامی اس میں گرامی اتنا بلند و بالا کہ اللہ پاک نے اتنا اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹے سے بچے تھے, آپ کے گھر کے اندر آنا جانا تھا, لیکن تربیت ایسی اونچی کہ امام المفسرین بن کر رہے. فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا دیکھا کرتا تھا کہ آپ کے کیا معمولات ہیں. ایک رات آپ کے پاس آیا, آپ نماز تہجد پڑھ رہے تھے, میں بچہ تھا, بچپنے کے حساب سے آ کر آپ کی بائیں طرف میں نے بھی نیت باندھ دی تاکہ آپ کے ساتھ میں بھی نماز میں شریک ہو جاؤں. آپ نے نماز کے دوران, چونکہ جب دو افراد ہوں, ایک امام اور ایک مقتدی, تو اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ امام کی دائیں طرف مقتدی کھڑا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنے دائیں ہاتھ سے یوں ہاتھ لائے اور پیچھے سے میرے کان کو پکڑا اور یوں لا کے مجھے دائیں طرف کھڑا کر لیا. یہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ جنہوں نے بچپنے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں سے فائدہ اٹھایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا نامی گرامی شخصیت، اونچی شخصیت، حضور کے اتنے دیوانے، اتنے سچے عاشق کہ ایک ایک نقل و حرکت کو وہ محفوظ کر کے اس کو اپنایا کرتے تھے. چھوٹی عمر کے بچے تھے، لیکن بچپنا اور جوانی اور بڑھاپا ہر عمر کے حصے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے وافر مقدار میں حصہ پایا. وجہ کیا تھی کہ اپنے دلوں کے ظرف کو صاف ستھرا کر کے محبتوں کے ساتھ آپ کی محفلوں میں حاضر ہوئے. جو جتنی محبت لے کے آتا تھا اتنی ہی محبت لے کے جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت کے معاملات فرمایا کرتے تھے. منافقین بھی آتے لیکن دل میں نفاق تھا، کھوٹ تھا، زنگ تھا، روگ لگے ہوئے تھے. گھنٹوں گھنٹوں آپ کا دیدار کرتے، آپ کے ساتھ رہا کرتے، لیکن دل کی حالت کیونکہ خراب تھی تو ان کو وہ صحبت فائدہ نہیں پہنچا سکی. مشرکین آتے، بعض دفعہ یہود آتے، عیسائی آتے، آپ سے مذاکرات کرتے، بسا اوقات مطمئن ہو جاتے، بسا اوقات غیر مطمئن ہو کے چلے جاتے. تو یہ نصیب کے سودے ہیں اور تڑپ اور طلب کے سودے ہیں کہ جس کسی نے طلب صادق کے ساتھ کسی بھی مصلح سے رابطہ کیا تو بچپن ہو یا جوانی، بڑھاپا ہو یا ادھیڑ، مرد ہو یا عورت، ہر ایک آرام سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو بچپن سے حضور کے زیر تربیت رہے، جب وہ مرحلہ اور موقع آیا کہ جب ایک گستاخ رسول یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں گستاخی کی، آپ آپے سے باہر ہو گئے، جلال میں آئے. یہ بھی ایک ایمان کی شان ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ ایمان کا حصہ یہ ہے کہ انسان محبت کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، نفرت اور بغض کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. تو جب اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں گستاخی کی تو آپ نے غیرت ایمانی کی وجہ سے اس کو پکڑا اور جکڑنے کے بعد اس کو گرایا، اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھے تاکہ اسے انتقام لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور ناموس کی خاطر، کہ اس کی جرت اور مجال کیسے ہوئی کہ اس نے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی. ابھی آپ انتقام لینے کی بالکل انتہائی مرحلے پر پہنچے تھے کہ اچانک اس یہودی نے آپ کے چہرے انور پر تھوک دیا. تھوک کا چہرے پر پڑنا تھا کہ دیکھنے والے تو سمجھے کہ شاید اب آپ بہت زیادہ تیش میں آ جائیں گے اور اس کا کجومہ نکال ڈالیں گے، لیکن تھوکتے ہی آپ اس کے سینے سے ہٹ کر الگ کھڑے ہو گئے. لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ابھی تک تو آپ نے اس کو دبوچا، قابو میں لائے اور اس کے سینے پر چڑھ کے کام تمام کرنے والے تھے. جیسے ہی اس کا قلق کما ہونے کو قریب پہنچا اس نے تھوک دیا، آپ نے اٹھ کر اس کے سینے کو چھوڑ دیا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا برتاؤ کیا، کیا معاملہ کیا. فرمانے لگے کہ اب سے پہلے تک جو میں اس سے انتقام لے رہا تھا تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں کہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، میرا نفس اس میں بیچ میں حائل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کے رسول کی شان میں گستاخی ہوئی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے میں اس کو کیفر کردار تک پہنچا رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے میرے چہرے پر تھوکا تو اس میں میری ذات آ گئی. اب اگر میں اس کو مارتا تو اس میں انتقام کی آگ شدید تھی کہ میری ذات اس میں متاثر ہو چکی تھی، میرے چہرے پر وہ تھوک چکا تھا تو اس میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی. اب میں اس سے بدلہ لیتا تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظمت اور ناموس کی وجہ سے میں اس پہ انتقام لے رہا تھا وہ خلوص نہیں رہا، لہٰذا میں نے اس کو فوراً چھوڑ دیا. تو یہ شان، اونچی مہارت، یہ اونچا ملکہ اور یہ اونچی تمیز کہ کب تک، کس مرحلے تک کیا کام کرنا ہے اور کہاں پر واپس ہٹ جانا ہے، یہ کہاں سے حاصل ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی بدولت، آپ کی تربیت کی بدولت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافقین اور مخالفین دو حصوں میں بٹ چکے تھے. فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار جب میں گزرتا ہوں، بعضے جو میرے مخالفین ہیں جملے کستے تھے، گالیاں دیتے تھے، طرح طرح کے طنز اور طعنے کیا کرتے تھے. فرمایا کہ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثُمَّ فَقُلْتُ لَا يَعْنِينِي. کبھی کبھار میرا گزر کسی کمینے انسان پر ہوتا ہے جو مجھے گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، طنز و طعنے دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں بھڑک جاؤں اور پھر میں آگ بگولا ہو کر جواب دوں. فرماتے ہیں لیکن میں نے یہ سوچ لیا، فَمَوَيْتُ ثَمَّتَ، اس جگہ سے میں بڑی آرام سے گزرتا ہوں، قُلْتُ لَا يَعْنِينِي، میں سوچتا ہوں کہ یہ مجھے مراد نہیں لے رہا، اس کی مراد شاید کوئی اور ہے، کسی اور کو بول رہا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں تربیت کہ نفس کی تربیت ایسی کروا لی, منجائی ایسی کروا لی کہ جب راستے سے گزر رہے ہیں اور کوئی ٹوکنے والا ٹوک رہا ہے, کوئی گالی دینے والا گالی دے رہا ہے تو بلند ہمت ہی اتنی ہے, حالانکہ بڑی شخصیت ہے, چاہیں تو ایک اشارہ کریں کہ آپ کے خدام اس پہ ٹوٹ پڑے, لیکن نہیں, اپنے نفس کو اتنا مٹا چکے ہیں, اپنے اندر عاجزی اور انکساری اتنا پیدا کر چکے کہ براہ راست گالیاں دینے والا, روک ٹوک کرنے والا, لان تان کرنے والا, اس کے پاس سے آپ اپنے آپ کو انجان بنا کر گزر جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں شاید مجھے مراد نہیں لے رہا. تو اس میں دونوں طرح کی باتیں, ایک طرف تو تزکیہ کہ اپنے نفس کو اتنا مٹایا, انا کو فنا کر دیا, اور دوسری طرف ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم جیسے کم ہمتوں کے لیے درس ملتا ہے کہ ہم بھی باہمت بنے, کہ اگر ہمیں کوئی مذہب اسلام کے کسی حکم کی تحمیل کے اوپر تانا دے دے, کوئی طنز کر دے, کوئی جملہ کر دے, ہم بھی یہی سوچتے ہوئے گزر جائیں شاید یہ کسی اور کو مراد دے رہا ہے, شاید یہ کسی اور کو کچھ کہہ رہا ہے. ایک چپ چپ سو کو ہرا ہے, ایک انسان خاموشی اختیار کر لے تو بولنے والا ایک دفعہ بولے گا, دو دفعہ بولے گا, پانچ دس دفعہ بولے گا, اس کے بعد تو چپ لگا جائے گا کہ یار پلٹ کر آگے سے کوئی جواب نہیں مل رہا. تو بہرحال ہم نے عرض کیا کہ یہ بچپن ہو, جوانی ہو, بڑھاپا ہو, مرد ہو, عورتیں ہوں, ہر طبقے کے لوگ کامل مکمل رہنمائیاں حاصل کیا کرتے تھے اس نیک صحبت سے. یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو اللہ پاک نے غضب کا حافظہ دیا, اور وہ ذہانت اور ذکاوت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افواہم علی, علی سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے. ایک لطیفہ بھی پیش آیا جو حقیقت پر مبنی ہے کہ دو افراد تھے ساتھی بن کر اپنے اپنے جو توشے دان میں سے کھانا نکالا, کہا کہ چلو دونوں ساتھ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں. کھانا کھانے کے لیے جب دونوں ساتھ بیٹھے تو ایک کے پاس تین روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس پانچ روٹیاں تھیں. کہا چلو دونوں بھائی مل بانٹ کے کھائیں گے. جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, تین روٹی والا اور پانچ روٹی والا, آٹھ روٹیاں جمع کر کے دو افراد کھانے کے لیے بیٹھے. اسی دوران ایک تیسرا شخص قریب سے گزرا, سلام کلام کیا, اس کو بھی بھوک لگ رہی تھی. کھانے کے وقت میں جب انسان سلام کرے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے. اس طرح ضابطہ اور اصول بیان کیا جاتا ہے کہ جب کبھی کھانے کے اندر دعوت کے موقع پر اچھی بوٹی اچھی روٹی چاہیے ہو, انسان پڑوسی سے کہے کہ لیجیے لیجیے یہ بوٹی آپ لیجیے, کہیں گے نہیں نہیں آپ لیجیے, تو وہ بوٹی آپ کے پاس آ جائے گی. یہ ضابطے ہیں. تو اسی طرح اس نے بھی سلام کلام کے حال احوال خیر خیریت کی, تو حقیقت میں تو بھوک لگ رہی تھی. ان لوگوں نے کہا آئیے آئیے کھانا کھائیے, تو وہ بھی ساتھ میں بیٹھ گئے. ان تینوں افراد نے مل کر آٹھ روٹیاں کھانے کے اندر کھائیں. تین روٹی ایک کی تھی, پانچ روٹی دوسرے کی, آٹھ روٹیاں تین افراد نے مل کر کھا لی. آنے والے اس مہمان نے جاتے وقت آٹھ درہم نکالے, کہا کہ یہ آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ نے میری ضیافت کی, آٹھ درہم یہ بطور تحفہ آپ لوگوں کے لیے, آپ حضرات اپنے درمیان تقسیم کر لیجیے اپنے اپنے حصے کی بقدر جو مناسب سمجھے. وہ تو چلا گیا آٹھ درہم دے کر. اب اس آٹھ درہم کے اندر جو تین درہم والا تھا اور ایک پانچ درہم والا, تو پانچ درہم والے نے کہا کہ بھائی میرے پانچ درہم تھے, لہٰذا میری پانچ روٹیاں تھیں پانچ درہم میرے, تیری تین روٹیاں تھیں تین درہم تیرے. کہا کہ نہیں مجھے تو چار درہم چاہیے, چار تمہارے چار ہمارے, آدھو آدھ کرو انصاف اور میرا حق مجھ کو دو. اس نے کہا بھائی حساب صاف ستھرا ہے کہ پانچ روٹی میری تو پانچ درہم میرے, تین روٹی تیری تو تین درہم تیرے, حساب بے باک. نہیں, کہا جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے. تو وہ تین پر راضی نہیں ہو رہا تھا, کہ نہیں چار ملے گی, میرا ایک حق تو مار رہا ہے, میرا حق چار بنتا ہے تو تین دے رہا ہے. دونوں میں تو میں ہوئی, معاملہ بڑھ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. تو تین روٹی والے نے کہا مجھے تو انصاف چاہیے, اپنا حق پورا پورا چاہیے, چلو حضرت علی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. دونوں نے اپنی بات بیان کی. آپ نے اس تین روٹی والے سے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم تین کے بدلے تین درہم لے لو, پانچ والے کو پانچ درہم دے دو, یہی فائدے کا سودا ہے. کہا نہیں نہیں, تین درہم تو یہ خود لے رہا تھا, میں اس پر راضی نہیں, چار لینے کے لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں, آپ بھی وہی مشورہ دے رہے ہیں جو یہ کہہ رہا تھا, مجھے تو اپنا حق چاہیے, پورا کامل مکمل انصاف چاہیے. اڑ رہا تھا, ڈٹ گیا حق اور انصاف چاہنے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے, صحبت یافتہ تھے, فرمانے لگے اگر حق اور انصاف چاہیے تو تم کو صرف ایک درہم ملے گا. کہا واہ, تین درہم تو یہ خود مجھے دے رہا تھا, آپ بھی کہہ رہے تھے تین لے لو, میں تین کو ٹھکرا کر چار کا مطالبہ کر رہا ہوں اور آپ حق اور انصاف کی بات کرتے ہوئے ایک پر آ گئے, سمجھ میں نہیں آتی آپ کی بات.
تو تھوڑی سی اور اپنی انانیت کے اندر آ گیا. کہا کہ اگر حق اور انصاف کا فیصلہ یہی ہے کہ مجھے ایک ملنے والا ہے تو ذرا مجھے سمجھا کے دکھائیے کس طرح میرا ایک بنے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسان لفظ میں فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم تین افراد نے کھانا کھایا, کھانا کھانے میں کسی نے کم کھایا ہو زیادہ کھایا ہو اس کا یہاں کوئی معیار مقرر نہیں, لہٰذا تینوں افراد کھانے میں برابر شریک اور برابر تصور کیے جائیں گے. آٹھ روٹیاں تم لوگوں نے کھائی ہیں تو معلوم ہوا کہ ہر روٹی میں سے تین افراد نے کھانا کھایا تو ہر روٹی کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. آٹھ روٹیاں ادھر تین تین حصوں میں تقسیم کیا تو آٹھ دیا چوبیس, چوبیس ٹکڑے گویا کہ تھے جن میں سے تم تین افراد نے مل کر کھا لیا. کہا جی ہاں ٹھیک ہے سمجھ میں آ گئی بات. فرمایا کہ تمہاری کتنی روٹیاں تھیں؟ تین. تین روٹیاں کے تین ٹکڑے کیے تو تین دیے نو, نو ٹکڑوں میں سے آٹھ ٹکڑے تم نے کھائے کیونکہ آٹھ ہی کمان, آٹھ دو نے سولہ, آٹھ دیا چوبیس, ٹوٹل چوبیس ٹکڑے بنے ہیں. تمہاری تین روٹیوں میں سے ٹکڑے بنے نو, نو میں سے آٹھ تم نے کھا لیے, ایک ٹکڑا تمہارا بچ گیا جو آنے والے مہمان نے کھایا. تمہارے ساتھی کی روٹیاں تھیں پانچ, پانچ دیا پندرہ, پندرہ ٹکڑوں میں سے آٹھ ٹکڑے اس نے کھائے, سات ٹکڑے بچے جو آنے والے مہمان نے کھائے. جب درہم آئے تو سات والے کو سات ملیں گے, ایک والے کو ایک ملے گا. بڑی شرافت سے ایک درہم لے کر منہ لٹکا کے عزت سے واپس چلتا بنا. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذکاوت اور ذہانت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور صحبت کے اثر سے اللہ پاک نے آپ کو یہ ملکہ اور کمال عطا فرمایا کہ آپ کو اقواہم علی, علی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. تو غرض یہ کہ صحابہ اکرام کی تربیت کی تو وہ حضرات ایسے موقعوں پر جہاں انسان کو آگ بگولا ہونا چاہیے, غصے میں آ جانا چاہیے, اپنے نفس کو قابو میں رکھتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں جو تنہائی پسند تھے, گوشہ عافیت کے اندر رہا کرتے تھے. پچھلے سے پچھلے مضمون میں نے بیان کیا تھا کہ بالکل ربضہ نامی بستی کے اندر تنہائی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. آپ کے ساتھ ایک بیوی ایک بیٹی, پوری بستی حج کے لیے گئی ہوئی تھی, سناٹے کا عالم تھا. بیوی رونے لگی, کہا کہ کیا کروں؟ پوچھا کیوں روتی ہو؟ کہا کہ نہ میرے پاس کفن کے کپڑے ہیں نہ میرے بازوں میں اتنی جان ہے کہ آپ کے لیے قبر کھود سکوں, آپ تو رخصت ہو رہے ہیں, بعد میں کیا کروں گی؟ اس پر جو آپ نے فرمایا تھا کہ جاؤ باہر کسی اونچی جگہ پر کھڑی ہو کے دیکھو کوئی نہ کوئی جماعت آتی ہوگی, اس لیے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک موقع پر وہ ارشاد سنا تھا کہ ہم چند افراد موجود تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک آدمی ایسا ہے کہ جو کسی صحرائی علاقے میں جنگل بیابان میں وفات پائے گا اور اس کے کفن دفن کے لیے اللہ پاک ایک جماعت کو بھیجیں گے. میرے اس وقت کے ساتھیوں میں سے تمام ساتھی شہری زندگی بسر کرتے ہوئے وفات پا چکے, ان میں سے اکیلا میں باقی بچا ہوں. مجھے یقین ہے کہ میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا مزداب. جاؤ تم کسی ٹیلے پر چڑھ کر دیکھو کوئی نہ کوئی جماعت آتی ہوگی. اور دوسری طرف اپنے صاحبزادی سے فرمایا تھا کہ وہ بکری جو گھر میں موجود ہے اس کو ذبح کرو, کھانا تیار کرو, آنے والی جماعت کو کھلائے بغیر مت بھیجنا. تو غرض یہ کہ بیوی ادھر گئی, جا کے ٹیلے پہ چڑھ کر دیکھنے لگی تو سامنے سے قافلہ آتا دکھائی دیا. بیٹی نے بکری ذبح کر کے سالن پکانا شروع کیا. جب وہ جماعت قریب پہنچی بیوی نے کہا کہ ہمیں فریاد کی اور مدد کی درخواست کی, بتایا کہ ہمیں ایک شخص ہے جو آخری لمحات میں ہم کی تجہیز و تکفین کے لیے مدد درکار ہے. پوچھا کون؟ کہا کہ ابو ذر غفاری. نام سنتے ہی جماعت والے اچھل پڑے کہ اچھا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سارے کے سارے حاضر ہوئے, بالکل آخری لمحات تھے. آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو تم وہ جماعت ہو جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال ہر سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ ایک شخص تم میں سے وفات پائے گا بیابان میں, اللہ پاک ایک جماعت کو بھیجیں گے جو اس کی تجہیز تکفین کا انتظام کرے گی. مبارک ہو کہ تم وہی جماعت ہو. پھر آپ نے جو شرط لگائی تھی کہ تم میں سے وہ شخص میرے کفن دفن کا انتظام کرے جو نہ تو فی الحال سرکاری ملازم ہو نہ زمانے ماضی میں سرکاری ملازمت کر چکا ہو. تو یہ معاملہ آپ نے طے کیا تھا. ایک انصاری ان میں سے انہوں نے کہا کہ میں ہوں کہ آج تک میں نے کبھی سرکاری ملازمت بھی نہیں کی اور نہ کبھی ماضی میں سرکاری ملازم رہا ہوں. اور کہا کہ میری والدہ نے مجھے کپڑے دیے تھے, اگر آپ کی اجازت ہو ان کپڑوں کو میں آپ کا کفن میں استعمال کروں. پر میں اجازت. تو پھر آپ نے وفات پائی اور اس کے بعد اس جماعت کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت موجود تھی. انہوں نے پھر آگے بڑھ کر آپ کا جنازہ پڑھایا. تو یہ اونچی شخصیت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تنہائی پسند تھے, الگ تھلگ مخلوق سے رہتے تھے اور بالکل اللہ تعالیٰ کے اندر فنا تھے. تو ان کو کسی نے کسی موقع پر گالم گلوچ برا بھلا کہا. ہم جیسے اور آپ جیسے تو ہو جائیں جہاں ایک گالی مل جائے تو وہاں لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اکثر وہ بیشتر روڈ کے اوپر یہ معاملات بڑے نظر آتے ہیں کہ جہاں تھوڑی سی گاڑی آگے پیچھے ہو گئی, تھوڑی سائڈ لگ گئی, فوراً اگلا آدمی آگے بڑے دم دنا کر گاڑی یا بائک یا موٹر سائیکل آگے لگا کے گاڑی روک لے گا اور پھر بدماشی شروع. عجیب اور غریب نتائج بھی ہوتے ہیں ایسے موقعوں پر. ایک دفعہ جب میں طالب علم تھا تو یہ جو بھٹو کالونی کا پچھلی سائڈ والا روڈ ہے اس طرف سے ہم بس میں آ رہے تھے تو اسی کار والے سے سائڈ بیٹھ ہوا کار والا آگے آگے رک گیا اب وہ ڈرائیور سے لڑ رہا ہے پوری بس بھری کے سارے پیسنجر گرمی ہے کھل بل ہو رہے ہیں وہ اکیلا آدمی جان نہیں چھوڑ رہا آؤ دیکھی رہتا ہوں جب ڈرائیور کو آیا غصہ تو وہ اترا نیچے اتر کر سیٹ کے جہاں ڈالا ہو اتنا لمبا سریا نکالا اس کے آگے ایسا آنکڑا بنا ہوا تھا تو جیسے ہی اس آدمی نے سریا دیکھا ایسا بھاگا تیزی کے ساتھ بغیر شرم حیا کے بے شرمی اور بے حیا کے ساتھ بیٹھ کے گاڑی میں بیٹھا اور یہ جور بوجھا اس نے دیکھا کہ اب تو سریا نکل گیا ہو سکتا ہے کہ سر پھوٹے یا گاڑی ٹوٹے اب شرم کرنے کا مقام نہیں ہے سیدھے بھاگو تو یہ دو نو دو گیارہ تو ہماری حالت یہ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر لڑنے مرنے کو تیار ایک دفعہ ابا جان کی حیات طیبہ میں کئی سال پرانی بات ہے جمعہ کی نماز سے ہم لوگ فارغ ہوئے تو جو میرے چھوٹے بھائی ہیں ریحان ان کے پاس ان کے دوست کا فون آیا یا جلدی آؤ دوستوں کو لے کر آؤ یہاں پھنسا ہوا ہوں نازم آباد میں معاملہ پیش آ گیا دوستوں کو لے آؤ جلدی پھڈا کرنا تو یہ کچھ دوست ہیں سب بلیک بیلٹ ہیں یہ لوگ یہ میری جو برابر میں کراٹے سکھائے جاتے ہیں وہ بھی بلیک بیلٹ اپنے دوستوں کو لے کر پہنچا کہ ایمرجنسی ہے جمعے کے فوراً بعد کی بات تھی یہ سارے ساتھی وہاں پہنچے تو وہاں ایک عجیب تماشا تھا وہاں دیکھا تو اس کی ہائی روف اور ایک ٹرک ان دونوں کا کوئی تصادم ہوا ہے وہاں یہ دونوں کھڑے ہوئے لڑ رہے ہیں قسمت سے وہ ٹرک والا بھی پٹھان اور یہ جو ہائی روف والا یہ بھی پٹھان بھائی کا دوست لڑنے ہیں یہ لوگ جب یہاں سے پہنچے تو اس نے بتایا کہ یار یہ بھی اپنے دوستوں کو فون کر چکا ہے وہاں سے بھی اس کے دوست آ رہے ہیں تو یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں طریقے سے یہاں سے بھاگ نکلو تو وہاں سے بھاگنے کا منصوبہ بنانے میں خیر سمجھی اگر شروع ہی میں ہم کو درگزر کر لیے تو معاملہ نمٹ جاتا ہے لیکن شروع میں اڑیل بازی کی ہوا یہ کہ پل سے اترتے ہوئے نظام آباد سات نمبر کے پل سے اترتے ہوئے ٹرک اور یہ ہائی روف میں تھوڑا سا ساتھ ہو گیا ٹکرا ہوا تو ہائی روف میں خراش آ گئی آگے اتر کے اس نے ہائی روف آگے لگا کے ٹرک کو روک لیا اب دونوں لڑ رہے ہیں ابھی تک تو خالی معمولی خراش آئی تھی لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تو میں بڑھتی گئی اس ٹرک ڈرائیور کو غصہ آیا کہ جان نہیں چھوڑ رہے جانے کا نام نہیں لے رہا اس نے اٹھایا ایک پتھر اس کے ہائی روف کے پچھلے شیشے پہ دے مارا چرن کر کے شیشہ ٹوٹ گیا اب جب اس کو شیشہ ٹوٹا نقصان ہوا تو اس نے بھی اٹھایا پتھر اور اس نے ٹرک کے اگلے اسکرین پہ دے مارا وہ بھی چرن کر کے ٹوٹ گیا قسمت سے ٹریفک پولیس والا بھی آیا بعد میں اس معاملے کے ہونے کے بعد وہ ایک نظر شیشے پہ دیکھتا اوپر والے دوسری نظر دیکھتا نیچے والے شیشے پر آخرکار وہ پوچھنے لگا کہ یار یہ ایکسیڈنٹ کس نوعیت کا ہے کہ اس کا اوپر والا شیشہ ٹوٹا ہوا اس کا نیچے والا شیشہ اور ٹرک بظاہر دور دور کھڑا ہوئے لیکن شیشے دونوں میں ٹوٹے ہوئے تو یہ ایکسیڈنٹ سمجھ میں نہیں آ رہا تو حقیقت میں یہ ایکسیڈنٹ وجود کا نہیں تھا جسمانی ایکسیڈنٹ تھا کہ دونوں ڈرائیور آپس میں ٹکرا گئے تصادم ہو رہا ہے اور وہ حیران ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ کس نوعیت کر کے اس کا پچھلا شیشہ ٹوٹا ہوا اس کا سامنے کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے پہلے تو چھوٹا نقصان تھا اب بڑا نقصان کیے کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی مزید کمک آ رہی ہے اس نے بھی اپنا ساتھیوں کو بلایا یہاں سے بھی ساتھی پہنچ گئے انہوں نے کہا کہ یار ٹکر لینا آسان کام نہیں لہٰذا بھاگ چلو تو بھاگنے میں خیر سمجھ کر وہاں سے نو دو گیارہ ہوئے رفو چکر ہوئے تو بات ساری ہے کہ انسان کے اندر اگر اپنے غصے پر قابو پانے کا جذبہ ہو اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہو کہ کس موقع پر مجھے کس طرح چلنا ہے تو بہت بڑے بڑے نقصانات سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور اگر اپنے آپ کو انسان بھلے خان سمجھے کہ بس میں تو بدلا لوں گا تو اس صورت میں غصہ اوقات انسان کو بہت بڑے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں اچھی صحبتوں سے تو ہم نے عرض کیا کہ ہر زمانے کے اندر اللہ پاک نے یہ سلسلے رکھے ہیں کہ تربیت اور اصلاح کے معاملات رکھے جن کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے اور آپ کے بعد یہ سلسلے چلتے چلے جا رہے ہیں حضرات صوفیاء اکرام بزرگان دین مختلف انداز سے مختلف مقامات پر ان چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور جس طرح ہر کام مختلف شعبوں میں بٹے ہوئے ہیں تو یہ کام بھی مختلف افراد پر بٹے ہوئے ہیں ہر شخص اپنے اپنے دائرے کے اندر خدمت انجام دے رہے میں لگا ہوا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو جتنا کام لینا مقصود ہوتا ہے اس سے اتنا کام لے لیتے ہیں بندے کے اندر ہمت ہو یا نہ ہو اللہ پاک اس کو توفیق دیتے ہیں اپنی مدد اس کے شامل حال فرماتے ہیں اور اپنی مخلوق کے اندر جس کسی کے لیے ہدایت اللہ پاک نے لکھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خود بخود راستے پیدا فرما دیتے ہیں رجوع کرنے والوں کے لیے کہ وہ ہدایت پا جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیمی تربیتی سلسلہ ہے یہ سلسلے چلتے چلے جائیں گے ہماری کامیابی اس کے اندر ہے کہ ہم بھی ان سلسلوں سے جڑ جائیں گے جس طرح ایک زنجیر ہوتی ہے، زنجیر کی کڑی در کڑی، کڑی در کڑی، کڑی در کڑی، یہ پورا کڑیوں کا سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے. کامیاب انسان وہ ہے جو کسی بھی کڑی کے ساتھ اٹک جائے اور لٹک جائے، اپنے آپ کو بھی کسی کڑی کے ساتھ وابستہ کر لے تو وہ زنجیر جو مضبوط اور مستحکم ہے. اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم سر تسلیم خم کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کے ہر ہر حکم کے آگے سر جھکانے والے ہو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. ولا تفرقوا، آپس میں منتشر مت ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن و حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائیاں ہیں. یہی وہ مضبوط مستحکم رسی ہے جس کے بارے میں حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قرآن کریم اللہ پاک کی رسی ہے جس کا ایک سرا آسمان میں اللہ پاک کے دست مبارک میں ہے، دوسرا سرا زمین پر اتار دیا، مخلوق کے ہاتھ میں دے دیا. جو اس کے ساتھ وابستگی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والا بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے تک رسائی نصیب فرما دیں گے. جو اس رسی سے بھٹک جائے گا، الگ تھلگ ہو جائے گا، ناکام و نامراد ہو کر ذلیل و خوار ہوگا، اور شیطان ایسے افراد کو اچکنے کے لیے تیار رہا کرتا ہے. ریوڑ کے اندر جو بکریاں ساتھ مل کر چلا کرتی ہیں، بھیڑیا ان پر حملہ نہیں کرتا. جو بکری ریوڑ سے تنہا تنہا الگ ہو جاتی ہے تو بھیڑیا اسی بکری کو اپنا نشانہ بناتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بزرگوں کے سلسلے کے ساتھ جڑ کر اپنے آپ کو اس جماعت کے اندر شریک کر لیں کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ تعالیٰ کا دست رحمت ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ ہوا کرتا ہے جماعت کے اوپر. جہاں انسان انفرادی طور پر اپنے آپ کو خود سمجھ کر کچھ کام کرنے بیٹھ جائے تو وہ نقصانات اٹھائے گا، وہاں اس کے اوپر چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ نہیں ہوگا تو وہ کہاں سے کہاں نکل کر گمراہ ہو جائے گا. تو میرے محترم بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ تصوف کے جو سلسلے ہیں یہ وہ کڑیاں ہیں، وہ جوڑ ہے جس کے ذریعے سے ربط اور ضبط ہوتے ہیں، آپس کے اندر نورانیت منتقل ہوتی ہے. وہ نسبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا آغاز ہوتا ہے، وہ محبتیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دیا، وہ محبتیں وہاں سے تقسیم ہونی شروع ہوئی. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں آیا کرتا تھا، جو جتنا ظرف لے کر، جتنی محبت لے کر آتا تھا، اتنی محبت لے کر جاتا تھا. یہ سلسلہ جاری ہے. اب تک جو کسی بزرگ کے پاس محبت کے ساتھ حاضر ہوگا، دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقیدت، ایک ہے محبت. عقیدت تو انسان کا کسی مذہبی شخصیت سے متاثر ہو کر اس کا گرویدہ ہو جانا، یہ بڑا کچا رشتہ ہوتا ہے. اور محبت دیوانگی کو کہا جاتا ہے کہ انسان کسی سے محبت کرے تو دیوانہ ہو جائے. ان دونوں رشتوں کے اندر، شروع کے اندر انسان کی کسی سے عقیدت ہوتی ہے، اس عقیدت کے اندر انسان اتنا آگے بڑھے کہ وہ محبت میں تبدیل ہو جائے. عقیدت کا رشتہ تو کچے دھاگے سے کچا ہوتا ہے، توڑ تو فوراً ٹوٹ جاتا ہے، لیکن محبت کا رشتہ توڑے نہیں ٹوٹتا. انسان زندہ ہو تب بھی محبت برقرار رہتی ہے، وفات ہو جائے تب بھی محبتیں برقرار رہتی ہیں، وفات کے بعد بھی محبتیں ٹوٹتی نہیں. یہی تو وجہ تھی کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعد بھی صحابہ رہے. وہ رشتے جو مضبوط جڑے تھے، وہ رشتے جو کے جو جڑے رہے، انہوں نے جو محبتیں سمیٹی اپنے آنے والوں کو بانٹی، ان کے بعد آنے والوں نے وہ محبتیں سمیٹی اس کے بعد والوں کو دی، تو وہ محبتیں لیتے چلے گئے، آگے والے آنے والوں کو دیتے چلے گئے. یہ سلسلے جاری اور ساری ہیں. کامیاب ہیں وہ لوگ جو محبت اور عقیدت کے ساتھ کسی بھی اللہ والے کے ساتھ جڑ کر محبت کا معاملہ کریں تو اس کے نتیجے میں محبت حاصل کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جو بڑے خوبصورت روشن چہرے والے، بڑی بڑی سرمگی آنکھیں اور نوجوان گورے چٹے اور کشادہ چہرے والے، قد بھی آپ کا دراز، لمبے قد والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دیوانے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی والہانہ محبت فرمایا کرتے تھے. محبت یہ دل کا ایک میلان کا نام ہے جس پر بسا اوقات انسان کو قابو نہیں ہوتا. ہم اور آپ رات دن اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ والد کو اپنی اولادوں میں، بہت ساری اولاد ہے، ان میں سے ایک اولاد سے الگ ہی بسا اوقات محبت ہوتی ہے کہ انسان اس کو غیر محسوس طریقے پر اندازہ لگا پاتا ہے کہ یہ اولاد میں سے ایک کے ساتھ غیر اختیاری طور پر اضافی محبت. استاد ہے تو اس کو اپنے شاگردوں میں سے، خاص خاص شاگردوں کے ساتھ ایک والہانہ محبت ہوتی ہے. ہم اور آپ یہاں جڑتے اور بیٹھتے ہیں تو ہمارے اور آپس کے ان تعلقات کے اندر بھی مختلف شخصیات ہوتی ہیں. ملنے والے تو سب ملتے ہیں لیکن محبت کا اندازہ الگ ہی ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ کون گرویدگی کے ساتھ مل رہا ہے, کون رسمی طور پر مل رہا ہے, کون جھوٹی محبت کے دعوے کر رہا ہے. یہ ہر ایک معاشرے کے اندر آرام سے پتہ چلتا ہے. محبت خود چھلکتی ہے. تو صحابہ اکرام کے اندر بھی محبتیں بے ساختہ ہوا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ میں سے خاص خاص صحابہ کے ساتھ بے ساختہ والہانہ محبت فرمایا کرتے تھے. ایک موقع پر حضرت معاذ ابن جبل جو بڑے خوبصورت شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی بڑی اچھی صفات کے حامل حضور کے سامنے ٹک ٹکی بانے بیٹھے ہوئے آپ کے فرامین مقدسہ سن رہے تھے. آپ ارشادات فرماتے چلے جا رہے ہیں. ان کے اس انداز پر حضور کو پیار آیا, محبت نے جوش مارا. آپ نے حضرت معاذ ابن جبل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا, دبایا, فرمایا کہ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے. یہ محبت دنیاوی محبت سے ہٹ کر ہے. یہ محبت وہ محبت ہے کہ جو جس کو نصیب ہوتی ہے وہی ذائقہ کو محسوس کر سکتا ہے, ورنہ جس کو یہ ایمانی محبت نہ نصیب ہو وہ تو دنیاوی محبت پر اس کو قیاس کرے گا. جو آج کل کے زمانے میں چلتی ہیں محبتیں, ہر ایک دوسرے سے محبت کر رہا ہے, گناہوں کو محبت کے نام سے عام کیا جا رہا ہے. یہ تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں. محبت تو خالی لیبل ہے دھوکے کا, ورنہ وہ تو تباہی اور بربادی ہے کہ جہاں ایک غیر محرم کے ساتھ ناجائز تعلقات, دوستیاں, یاریاں, یہ وہ فلاں دماغ اور نام لیا گیا محبت کا. اس چیز سے تو شریعت مطہرہ نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ ناجائز تعلقات, ناجائز دوستیاں اور غیر محرم کے ساتھ تعلقات, بات چیت, گفت و شنید, کلام, سلام, سب چیزیں منع رکھی. جہاں ضرورت ہو وہ بات دیگر ہے, لیکن ناجائز طریقے پر تمام چیزوں کو ممنوع قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات میں سے دو زوجہ محترمہ حضور کی خدمت میں موجود ہیں. ایک نابینا صحابی تشریف لاتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اندر ہو جاؤ, پردہ کرو. تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ تو نابینا ہے. فرمایا کہ وہ نابینا ہے, تم تو نابینا نہیں ہونا. آج کل کے لوگ کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے, نگاہ پاک ہے, آپس میں مل رہے ہیں, اختلاط کر رہے ہیں. تو آیا آپ کا دل, آپ کی نگاہ ازواج مطہرات سے بھی زیادہ پاک اور صاف ہو گئی؟ حضور تو فرما رہے ہیں کہ وہ نابینا ہے, تم تو نابینا نہیں. یہ سارے دھوکے ہیں شیطانی, اور ان دھوکوں میں پڑ کر قوم برباد ہو رہی ہے, نسل کی نسل تباہ ہو رہی ہے, پورے مسلمانوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے. اصل جو محبت اللہ اور اس کے رسول کی دین اسلام کی محبت تھی, اس سے تو کوسوں دور نکل گئے. اس محبت کے نام سے تو آج ہم واقف بھی نہیں. الا ماشاء اللہ چند ایک درویش خدا مست ہوتے ہیں جو اس محبت کی چاشنی سے واقف ہوں گے, ورنہ آج کل تو محبت ساری یہ الٹی سیدھی محبتیں چل رہی ہیں. ہر ایک دوسرے کو بس محبت کے پیغام دے رہا ہے, محبت کے کارڈ دے رہا ہے, محبت کے گفٹ دے رہا ہے. جب وہ ڈے آتا ہے, کون سا ڈے جو محبت کا ڈے کہلاتا ہے, ویلنٹائن ڈے, تو اس کے اندر وہ لطیفہ بھی مشہور ہے کہ وہ لڑکی دکان پر گئی, کہا کہ وہ کارڈ چاہیے جس پر لکھا ہو صرف تم سے محبت کرتی ہوں. کہا کہ ہاں وہ کارڈ موجود ہے. کہا 10 دے دو. ایک نہیں, دو نہیں, دس. کیونکہ 10 جگہ ٹانگ اڑائی بھی ہے نا, سب جگہ دینا ہے کہ صرف تم سے محبت کرتی. یہی حال لڑکوں کا ہے. تو سب بربادی ہو رہی ہے, تباہی ہو رہی ہے, نسل کی نسل کھوکھلی ہو رہی ہے. ایمان کے جنازے نکلے ہوئے ہیں محبت کے نام پر. ہمارے استاد ایک اسی دنیاوی محبت کے اوپر ایک شعر سنایا کرتے تھے, بڑا دلچسپ. فرماتے ہیں کہ جب کہیں تھوڑا سا کسی کو لفٹ مل جاتی ہے نا, تو انسان بھول جاتا ہے کہ میں کسی کا محبوب بن گیا یا میں کسی کی محبوبہ بن گئی. فرمایا کہ یہ محبت کا نام ہی ایسا ہے کہ گر گدھے کے کان میں کہہ دوں کہ عاشق تجھ پہ ہوں, گر گدھے کے کان میں کہہ دوں کہ عاشق تجھ پہ ہوں, ہے یقین پکا کہ وہ بھی گھاس کھانا چھوڑ دے. وہ بھی فخر سے پھول جائے گا, اچھا میں بھی کسی کا محبوب بن گیا, خوشی میں اتنا جائے گا اور اتنا کر وہ گھاس کھانا چھوڑ دے گا. تو یہی آج ہماری حالت ہو رہی ہے. ہر ایک دوسرے کے جال میں پھنسا ہوا ہے. تو میرا, میں تیری, یہ وہ فلاں دماغ اور پیغامات دیے جا رہے ہیں, ساری ساری رات برباد کی جاتی. تو یہ محبت ساری تباہی اور بربادی ہے. اصل محبت وہ اللہ اور رسول کی محبت ہے, جس کا میں بیان کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک اپنے دست اقدس میں لیا اور فرمایا کہ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے. حضرت معاذ بھی محبت کا یہ پیغام سن کر فرت مسرے سے جھوم اٹھے, وجد میں آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, مجھے بھی آپ سے والہانہ محبت ہے. پوری اس روئے زمین پر دنیا اور مافیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھے آپ محبوب ہیں. تو یہ محبت ہے. ایک طرف سے جب محبت کی جاتی ہے تو دوسری طرف سے بھی محبت ملتی ہے. جب یہ محبت کے پیغام ہو گئے, آپ نے فرمایا مجھے تم سے محبت ہے, انہوں نے فرمایا کہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ ہمیشہ اس دعا کو اہتمام کے ساتھ مانگا کرو. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ دعا یہ ہے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. وہ نسخہ بتا دیا کہ جس نسخے کی وجہ سے یہاں بھی اس محبت کی نتیجے میں معیت اور ساتھ اور رفاقت ملے گی، اور وہ نسخہ بتا دیا کہ جس کی وجہ سے آخرت میں بھی وہ دونوں دوست ساتھ ہو جائیں گے. جو دعا ہم اور آپ نمازوں کے بعد مانگا کرتے ہیں، اللہم اعنی، اے اللہ آپ میری مدد کیجیے، علی ذکری کا اپنے ذکر کرنے پر، و شکری کا اپنی شکر گزاری پر، و حسن عبادتک اور اپنی عبادت کو اچھے طریقے سے انجام دینے پر، کہ آپ کا ذاکر بندہ بن جاؤں، آپ کا شاکر بندہ بن جاؤں، اور میں ایسا بندہ بن جاؤں کہ آپ کی عبادت کو اچھے طریقے سے، اچھے ڈھنگ سے اور سلیقے سے انجام دینے والا بن جاؤں، جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ کل قیامت میں مجھے جنت نصیب ہو جائے تو میرے محبوب کے ساتھ مجھے مل جائے. تو یہ ہے وہ محبت جو اصلی محبت ہے، جس کی وجہ سے دین اور دنیا دونوں انسان کے سنور جاتے ہیں، دنیا اور آخرت کی دونوں طرف کی کامیابی انسان کو مل جاتی ہے. تو یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ آپ مدد کیجئے میری اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اور عبادت کو اچھے طریقے سے انجام دینے پر. یہی وہ کمال ہے کہ جب انسان عبادت کو پر بھر اچھے طریقے سے انجام دینے والا بنے تو اونچے درجے کا متقی ہے. اور متقی انسان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متقی میرے ساتھ ہوں گے، بھلے وہ کوئی بھی ہو، جہاں کہیں کے رہنے والے ہوں. تو یہ تقویٰ وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک اپنے محبوب کا ساتھ عطا فرما دیں گے. تو یہ دعا جب آپ نے حضرت معاذ ابن جبل کو سکھائی تو حضرت معاذ نے جواب میں فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں خود بھی اس دعا کا حد سے زیادہ اہتمام کروں گا، اور میں اپنے دوستوں احباب کو اور آنے والوں کو بھی اس دعا کی تلقین اور تعلیم کرتا رہوں گا کہ وہ یہ دعا مانگا کرے. آج بھی وہ دعا رائج. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے دیوانے، محبت کرنے والے، چاہنے والے، جب انسان کو کسی سے سچی محبت ہوتی ہے تو انسان کا دل اندر سے تڑپتا ہے، بیدار ہوتا ہے، بھڑکتا ہے کہ کسی طرح اپنی محبت کا اظہار اپنے محبوب سے کر دوں. کبھی انسان اس کی خدمت انجام دے کے محبت کا اظہار کرتا ہے، کبھی اس کو کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ دے کر خدمت اس کا محبت کا اظہار کرتا ہے، کبھی اس کا کوئی کام کاج کر کے محبت کا اظہار کرتا ہے. مختلف انداز سے انسان اندر سے تڑپتا ہے کہ کوئی موقع ہاتھ لگ جائے جس کی وجہ سے میں اپنی محبت کا اظہار کر سکوں. یہ محبت دل میں چھپی ہوتی ہے. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، سرزمین شام پر گئے. تو وہاں سے آپ نے سوچا، کاروبار وغیرہ کے لیے، تجارت کے لیے گئے ہوں گے، تو وہاں آپ نے قندیلیں دیکھی. قندیل جو پرانے زمانے کی جس طرح لالٹین جس کو کہہ لیں، لائٹین. شام کا سفر الحمدللہ ہمارا بھی ہوا، 3 مہینے ہم نے وہاں گزارے دمشق کے اندر. تو دمشق کی جو جامع مسجد ہے، جامع اموی، جس مسجد کے شرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول متوقع ہے، روایات کے شواہد، تو اس مسجد کے بالکل حال کمرے، بہت طویل اور بہت پھیلی ہوئی مسجد، تاریخی مسجد ہے جو اسلام کے زمانے سے پہلے کی بنی ہوئی جامع اموی، اور اسی کے ساتھ وہ بڑا بنا ہوا بازار ہے، سوق حمیدیہ، جو تاریخی بازار ہے جہاں صحابہ اکرام جا کر تجارت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین شام تشریف لے گئے. تو یہ وہی ہمارا خطہ ہے جس کو قدامت کے ساتھ آج بھی اسی طرح باقی رکھا گیا ہے. پرانا دمشق، اس کی آبادی اسی طرح جو کی تو برقرار ہے، اس کو نئی تعمیر کرنا منع ہے، تو وہی پرانی ثقافت برقرار. تو اس طویل اور عریض مسجد کے بیچ و بیچ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر ہے، کہ جن کو ایک یہودی بادشاہ نے صرف اپنی محبوبہ کی خاطر شہید کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ وہ یہودی بادشاہ، اس کے ستیرے بھائی کی وفات ہوئی، تو اس کی بیوی نہایت حسین اور جمیل تھی، یہ اس پہ دیوانہ اور عاشق ہوا، اسے شادی کر لی. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمانے کے جو مذہب تھا، اسرائیلیوں کے جو مذہب تھا، فرمایا کہ اس مذہب کے مطابق ستیرے بھائی کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا ناجائز اور حرام ہے، برملا آپ نے اس کا اظہار کیا. یہ بات جب اس کی محبوبہ تک پہنچی، جو اس کے ستیرے بھائی کی بیوہ تھی، اور اس کے اوپر اس کا دل آ چکا تھا، تو اس نے کہا کہ جب تک تم ان کو قتل نہیں کرو گے میرے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں ملے گی. تو وہ یہودی بادشاہ جو تھا، اس کا دل کھٹک رہا تھا کہ میں ان کو قتل کروں یا نہ کروں، لیکن اس نے اپنی محبوبہ کو راضی کرنے کی خاطر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا، اور اس کو تھال میں رکھ کے اپنی محبوبہ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ لو، جس نے ہمارے اوپر فتویٰ لگایا تھا اس کا سر تمہاری خدمت میں حاضر ہے. تو غرض یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار مبارک اسی مسجد کے حال کمرے میں، اسی مسجد کے تھوڑا سا آگے حال کمرے کے متصل حضرت حسین علیہ السلام کے سر کی قبر بھی ہے. کہ صرف اتنے سے سر کی قبر، وہ آپ کو کیوں شہید کر کے آپ کا سر بھی تھال میں رکھ کے یزید کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور یزید چھڑی کے ساتھ آپ کے چہرے کو مار رہا تھا. ایک صحابی رسول موجود تھے، فرمایا کہ بدبخت اپنی چھڑی کو روک لے، میں نے ان ہونٹوں کو خود دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہونٹے سے ان کو پیار کیا کرتے تھے، آج تو اپنی چھڑی سے اس کو مار رہا ہے. تو ان کے سر مبارک کی قبر بھی وہاں موجود. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت یحیی علیہ السلام کی قبر کے سرحانے کی طرف جو بغیر سر کے ان کے پورے وجود کی جسم کی قبر ہے, اس کے سرحانے کے اتنی تقریباً گول پوری ایک شمع ہے جو زمانے قدیم سے چلی آ رہی ہے. اس زمانے کے اندر وہ شمع روشن کی جاتی ہوگی جس سے پوری مسجد روشن ہو جاتی ہوگی. یہ تاریخی مسجد ہے جہاں پر بڑے بڑے حضرات صحابہ اکرام بھی آئے, بڑے بڑے امام نے وہاں درس دیے. تو اس مسجد کے اندر ایک بہت موٹی اور بہت لمبی پوری ایک شمع ہم کے سرانے پر لگی ہوئی. تو غرض یہ حضرت تمیم داری نے شام سے قندیلیں دیکھی تو پسند آئیں, سوچا کہ مسجد نبوی کے لیے لے چلوں. تو کچھ قندیلیں اور زنجیریں اور ان کے لیے تیل, یہ تمام انتظامات خرید کر لے کر آئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی مسجد کو سجانے کے لیے آپ کی مسجد نبوی کے اندر جا بجا ان قندیلوں کو لٹکایا سجایا. اور جب جمعے کی رات آئی شب جمعہ ان قندیلوں کو روشن کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ روشنی سے پوری مسجد نبوی بقائے نور بنی ہوئی ہے, جھلمل ہو رہی ہے. فرمایا کہ یہ کس کا کارنامہ ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ حضرت تمیم داری شام سے آپ کے لیے آپ کی مسجد کی سجاوٹ کے لیے اس کو منور کرنے کے لیے لائے بڑی محبت سے. فرمایا کہ حضرت تمیم داری کے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کی محبت کو محبت کے نتیجے میں ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ نورتا مسجد الاسلام, آپ نے اسلام کی مسجد کو بقائے نور بنا دیا, منور کر دیا. نور اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو منور اور روشن فرما دے. فرمایا کہ کاش میری کوئی کنواری بیٹی ہوتی جو شادی کے قابل ہوتی تو لزوجت کہا, میں اس کی شادی آپ کے ساتھ کر دیتا. یہ بشارت سننی تھی کہ صحابہ کی جماعت میں حضرت نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. فرمایا کہ یا رسول اللہ میری ایک نو خیز نو عمر بیٹی ہے, بچی جوان ہو گئی, شادی کے قابل ہے, اگر آپ پسند فرمائے جس کا نام ہے مغیر, آپ اس کی شادی ان سے کر دیں. فرمایا کہ بہت اچھا مشورہ دیا آپ نے, فوراً حضرت نوفل بن حارث کے صاحبزادی مغیر کا نکاح حضرت تمیم داری کے ساتھ کر دیا. تو یہ چیز ہے محبت کا جواب محبت, کہ جب محبت کا معاملہ کیا تو پلٹ کے جواب میں بھی محبت ملی. تو جب انسان اپنے مقتداؤں کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے گا تو محبت کے نتیجے میں بہت کچھ انسان حاصل کر لے گا. اور اگر دل کے اندر کھوٹ لے کے انسان جائے تو اس کھوٹ کے نقصانات انسان حاصل کرے گا اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ جو صحبتیں ہمیں نصیب ہیں, ان صحبتوں کا اصل مقصد وہ روحانیت کو جلا بخشنا ہے. آئندہ مضامین میں چونکہ ہمیں انشاءاللہ وہ روحانی بیماریوں کا سلسلہ شروع کرنا ہے تو یہ تمہیدی سلسلے اسی لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہاں اٹھنا اور بیٹھنا ہے یہ بیکار نہیں ہے, بے جا نہیں ہے, یہ بہت کام کی چیز ہے. آئندہ مضمون میں انشاءاللہ وہ مضمون آپ کے سامنے آئے گا کہ یہاں اللہ کے کلام اللہ کی باتیں سننے والے ان کا مقام ایسا ہے گویا کہ وہ جنت میں بیٹھنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے, اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اتنا پاک و صاف بنا دے کہ ہم اللہ تعالی کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار جتنا صحبت باقی ان شاء اللہ آئندہ درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. سمعنا وأطعنا, غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.